عرصے کی مجلس چلانے کا طے کیا ہے.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله مولانا العظيم. پہلی مجلس میں جو 8 ذیلی عنوانات آپ کو بتائے گئے، اس سلسلے کے بڑے اہم اور مفید نکات کا پرچہ آپ کی خدمت میں زیروکس کر کے پیش کیا گیا ہے. اب اس کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. جن حضرات کو یہ زیروکس نہیں ملی، وہ ابھی چند منٹوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ زیروکس پہنچ جائے گی. اپنی جگہ پر ہاتھ اونچا کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیں گے جن کو بھی یہ زیروکس نہ ملی ہے. اب اس کو دیکھیے، پہلا عنوان ہے صحابی کی تعریف. دیکھا عنوان، اب دیکھیے نیچے. صحابی وہ ہیں جن کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو. ایمان اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہو. کچھ کمپوزنگ کی اغلاط ہے. اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو گئے ہوں، لیکن پھر توبہ کر کے ایمان کامل کو اپنا لیا ہو. جنہوں نے ایک مرتبہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار مسلمان ہونے کی حالت میں کیا ہو، ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں. ابو لہب، ابو جہل، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے زیارت کی، چونکہ یہ خاندان کے بڑے لوگ تھے قریش کے. ابو لہب نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں خوشی کی خبر سنانے والی باندی سویبا کو انگلی کے اشارے سے آزاد بھی کر دیا اور اسی کی برکت ہے کہ اس کو جہنم میں ایک قطرہ پانی دیا جاتا ہے ابو لہب کو. اتنی طویل زیارت ابو لہب کو حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر کے غزوہ بدر کے چند دنوں کے بعد ابو لہب کی موت ہے, وہاں تک ابو لہب کو زیارت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی, اس لیے ابو لہب کو صحابی نہیں کہا جائے گا. اسلام کی حالت میں زیارت, اسلام کی حالت میں وفات, یہ صحابیت کے لیے بنیادی شرط ہے. بالغ ہونا بھی شرط نہیں. کمال کر دیا بعض صحابہ, صحابیت کی جماعت میں شامل ہو گئے, بچپن میں دیدار نصیب ہوا, بالغ ہونے سے پہلے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی لیکن وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے. آگے سنیے, یہ مقام صحابیت جانوروں کو حاصل نہیں, اگرچہ جانوروں کی سعادت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت ان کو حاصل ہوئی. جیسے قصوہ کتنی خوش نصیب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری بھی فرما رہے ہیں, خطبہ بھی اس پر دے رہے ہیں, کتنی عظیم سعادت حاصل ہو رہی ہے. خچر پر سواری فرما رہے ہیں, دلدل کو یہ سعادت حاصل ہوئی. حجۃ الوداع میں اونٹ اپنی گردن کو آگے بڑھا بڑھا کر کے نحر کرنے کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں مبارک اور نورانی ہاتھوں سے نحر ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے, لیکن ان کو مقام صحابیت حاصل نہیں. جانوروں نے شکوے کیے اپنے مالکوں کے بارے میں, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو سمجھا. چونکہ حضور کو جانوروں کی زبان بھی اللہ تعالی نے سمجھائی, جو معجزہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ حضور کو بھی حاصل تھا. علمنا منطق الطیر فتبسم ضاحکا من قولها. تو یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل, جانوروں کی بات سمجھتے تھے, ان کی شکایتوں کو حل فرماتے تھے, لیکن جانوروں کو صحابیت کی سعادت نہیں. یہ سعادت عظما دو مکلف مخلوق کو حاصل ہوئی. دو مکلف مخلوق, وما خلقت الانس جن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور آپ حضرات نے حدیث میں پڑھا, تفسیر میں پڑھا, جناتوں سے تقریباً کم و بیش ایک قول میں چھ مرتبہ مجالس کا انعقاد ہوا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لا کر کے ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ یہ سعادت انہی دو مکلف مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی کہ جن جناتوں نے، جن انسانوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اب بعض لوگ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اسی لیے ماضی قریب تک جناتوں میں صحابہ تھے، پھر اس میں شاہ اہل اللہ صاحب کا واقعہ نقل کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن ہم حضرات محدثین کی تصریحات پر علم و یقین رکھیں گے، اس طرح کے واقعات کی تردید نہیں کریں گے کہ ماضی قریب تک جنات صحابہ دنیا میں موجود تھے۔ حقیقت حال واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ آگے دیکھیے، پانچ چیزیں نوٹ کی ہوئی خلاصے کے طور پر۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات، نمبر دو ایمان کی حالت میں دیدار کی سعادت، نمبر تین مجلس اقدس کی شرکت، نمبر چار نابینا ہو اور دیکھ نہ سکتے ہو تو بھی مجلس اقدس میں حاضری، نمبر پانچ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے صحبت اٹھائی، دیدار کیا، زیارت کی مجلس اقدس میں، ایک سیکنڈ کی بھی حاضری ہوئی، ان کو یہ لقب مل جائے گا صحابیت کا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھنا چاہیے، صحابہ بنے ہیں صحبت سے، صحبت نبوی کی برکت سے صحابہ صحابی بنے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں صحابہ کے اوصاف اگر لانے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایسے صالحین کی صحبت، یہ ہماری زندگیوں میں ایمانی روحانی جھیلا پیدا کرے گی۔ جب صحابہ بنے صحبت سے تو ہم بھی صالحین کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ اوصاف اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے اپنے ایمان دین کی حفاظت کے خاطر۔ ہمارے استاد مشفق محسن مرشد ثانی شیخ المشائخ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے ایک مرتبہ بعض معروف باصلاحیت جبال العلم والقابلیت افراد کا تذکرہ ہو رہا تھا اس وقت کے، پھر فرمایا کہ ان حضرات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں ہیں، قابلیت ہے، خاندانی شرف ہے، مقبولیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو وہاں سے فتنے ہوئے کہ وہ فتنوں کا منبع بنے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کی صحبت نہیں اختیار کی جیسی صحبت اٹھانی چاہیے، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دینا چاہیے، کسی کی صحبت کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان کے مشورے سے چلنا چاہیے، اس کی کمی کی وجہ سے تمام تر قابلیت اور صلاحیت کے باوجود کا ان کا وجود فتنوں کا ذریعہ بنا. اس لیے اپنی صلاحیت اور قابلیت پر گھمنڈ نہ ہو. یہ صحابہ کرام میں بعض وہ صحابہ ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، اور اسلم علی من اسلف. یہ اسلف کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت کی قابلیت کا خلاصہ ہے کہ ان کے اندر جاہلیت کے دور میں ایسے ایسے کمالات تھے، ایسی ایسی خوبیاں تھیں کہ وہ اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے علاقوں کے منار الہدا تھے، قیادت کے عظیم قطب مینار تھے. لیکن جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت ملی، بابرکت صحبت کی سعادت نصیب ہوئی، اور جب فیض نبوت میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے وہ مالا مال ہوئے، تب جا کر کے آج دنیا کے لیے وہ بن گئے اصحابی کنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. کلام ہے اس کی سند پر، لیکن ان میں سے ہر ایک ہدایت کے آسمان کے آفتاب مہتاب ستارے چمکتے ہوئے تارے ہیں ان میں سے ہر ایک، یہ صحبت کی برکت سے ہوا کہ فطری صلاحیتیں، خاندانی سعادتیں، نسبی شرافتیں اور جو ان کے اندر قابلیتیں تھیں اس کا صحیح استعمال ہوا، صحیح جیلا آیا، صحیح چمک ہوئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات کے طفیل میں. اسی لیے آپ نے بخاری میں دو مقام پڑھے ہیں، ایک مقام وہ پڑھا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، اور تسلی دینے میں جو کلمات ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا انک لتصل الرحیم، اس کو ہم نے اتنا کیما کر کے شروع سال میں بخاری میں پڑھتے ہیں کہ مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس کے اوپر. وہ جو چیزیں حضرت خدیجہ نے گنوائی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو آپ ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ آپ میں یہ خوبیاں یہ خوبیاں یہ خوبیاں یہ خوبیاں. بالکل بخاری کے شروع میں آپ نے یہ چیز پڑھی ہے. اب ذرا غور کرو ایک دوسرا مقام بخاری شریف میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ والوں کی سختیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور بندرگاہ تک پہنچ گئے. عرب کا ایک لیڈر ملتا ہے اور ابو بکر صدیق کو سمجھا بجھا کر کے واپس وہ لاتا ہے، تو لا کر کے اس نے جو کلمات کہے اس عرب کے سردار نے
اور مکہ والوں کو جو اس نے تاکید کی وہ کلمات پڑھو. تو جو کلمات اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے تھے حضرت خدیجہ کے قلب اطہر میں, وہی کلمات عرب کے مشہور لیڈر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد فرمائے,
ہو بہو وہ کلمات جس کو حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نسبت اتحاد. نسبت اتحاد یہ ہیں صحبت نبوت, یہ ہیں صحبت نبوت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایمان کے اعلان سے پہلے یہ سارے صفات تھے جس کا عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف کیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صفات سے عالم اس وقت جگمگایا جب ان کو صحبت نبوت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا.
یہ چیز ہے اصل نقطہ سمجھنے کی. اس لیے جو بعد والا عنوان ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذاتی اوصاف, یہ اوصاف کا عنوان جیسے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ اوصاف ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے ہیں, اور اس کو اپنانے کے لیے کسی صاحب نسبت اللہ کے ولی کی صحبت اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ صحابہ والے اوصاف ہماری زندگی میں اللہ پیدا فرمائیں گے.
اس کے لیے شرط ہے. اسی لیے میں اب ان اوصاف کو اس پر زیادہ کلام نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجلس کا وقت میں ابھی آدھا ہی گھنٹہ بچا ہے اور اہم عنوان پر, اس لیے اوصاف آپ خود مطالعہ فرما لیجئے. یہ قرآن کی کئی 19 آیتوں کا خلاصہ ہے اور 21 کے قریب
احادیث کا خلاصہ ہے. اس کی روشنی کے اندر یہ 36 اوصاف یہاں پر نوٹ کیے گئے ہیں.
اب تیسرا عنوان صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ احادیث کی روشنی میں. اس میں مقام کے اندر پہلی عظیم شان بات, اللہ اکبر, نبوی درسگاہ کے یہ پہلے متعلم ہے.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے پہلے متعلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.
آپ سنتے رہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد, لوگ الگ الگ طور پر اپنے اپنے طور پر بیان کرتے ہیں. سنو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا. تو وہ معلم اکمل ان کی درسگاہ کے اول متعلمین یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. یہ سب سے بڑی سعادت حضرات صحابہ کی. اور دوسری خوب دوسرا مقام مرتبہ دیکھیے, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پہلے معلم پہلے استاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. دیکھیے صبح ایک بات میں نے ضمناً کہی تھی, اس کو ابھی مختصر کہہ دوں. انشاءاللہ مفتی شعیب صاحب جو ہے حوالے بھی لائے ہیں, وہ مجھے پیش کرنے تھے, وہ ساری چیزیں ریفرنس کے ساتھ, یہ اس کی زیروکس جس کو چاہے وہ مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ ناگواری ہوئی ہو, کیونکہ میں نے دو جماعت کا تذکرہ کیا تھا صحابہ کی گستاخی کے بارے میں,
بہت سے لوگ ہیں لیکن ایک خطرناک جماعت شیعوں کی رابضی ہوگی. اس کے بارے میں تمہیں کہوں رافضیت اور شیعیت کی ابتدا اور بنیاد ہی صحابہ کی تنقیص تکفیر اور صحابہ کے اوپر تان کشنی کی بنیاد پر ہوئی ہے. میں تاریخ کے ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس جماعت اس گروہ اس فتنے کی بنیاد جو چند چیزوں پر اس کی بنیاد ہے اس میں ایک بہت بڑی بنیاد ہے حضرات صحابہ کی تکفیر حضرات صحابہ کی تنقیص حضرات صحابہ پر طنز تان اور تشنی اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آج تک ان کے یہ کام کاج چل رہے ہیں. ہر طرح یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جہاں ان کی حکومتیں تو حکومتی سطح پر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں اس عنوان سے جس طرح ان سے ہو سکتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور مشاہدہ کرنے والوں نے مجھے بتایا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ایرانی رحمت اللہ علیہ وہ سفر کر کے آئے رشتہ داروں کی ملاقات کر کے تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے وہاں بیت الخلا کے پائدان پر ابو بکر عمر لکھا ہوا نام خود پڑھا ہے. کوئی واسطہ نہیں اور وہ سکھا عادل راوی ہے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کے خلیفہ اور مجاز سے وہ اور ان کے والد حضرت علامہ کشمیری سے پڑھنے کے لیے وہاں سے سفر کر کے آئے تھے. یہاں آئے تو شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو علامہ عثمانی سے پڑھے. عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں سوانح چھپی ہوئی ہے. تو اپنی زندگی میں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے آ کے خود بتایا کہ بیت الخلا کی ٹائلسوں پر عائشہ لکھا ہوتا ہے اور گھروں میں پالی جانے والی کتیوں کے نام عائشہ رکھتے ہیں. ایک جماعت تو ہے ہی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. لیکن سنو آگے میں نے دوسری جماعت کہی تھی مودودی جماعت. ہو سکتا ہے بہت سو کو برا لگا ہو لیکن مودودی صاحب نے حضرات صحابہ کے لیے کیا لکھا ہے ان کی کتابوں کے حوالے ساتھ جس کو بھی دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں. کیسی زبان انہوں نے استعمال کی کیسی قلم انہوں نے استعمال کی اس سلسلے کے اندر. اس لیے اب اس کی ایک بنیادی نقطہ سمجھو بہت نازک اور اہم نقطے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. قرن اول سے لے کر خیر القرون سے لے کر یہ امت کا آخری دور کا سمجھو آغاز ہو گیا. ثلث من الاولین وقلیل من الاخرین. آج تک جنہوں نے بھی حضرات صحابہ پر طنز کیا تان و تشنیع کی اعتراضات کیے ان کے عیبوں کو اچھالا ان کی برائیوں کو آشکار کیا من گھڑت بے سمجھے یا بشری تقاضے والی یا معفو اور مغفور اس کو اچھالا اس کا مقصد سمجھو وہ دین اسلام کی سندی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی استنادی حیثیت کہ یہ دین اللہ کے یہاں سے آیا جبرائیل امین لائے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا
اور امت کو یہ دین صحابہ کے واسطے سے ملا. واسطہ ہی اگر مجروح ہو جائے, واسطہ ہی محدوش ہو جائے, تو دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو جو لوگ صحابہ پر طنز کرتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, وہ اللہ پر تنقید کر رہے ہیں. اللہ ان کی تعریف کرے, اور طنز کرنے والا نعوذ باللہ وہ اللہ تعالی پر تنقید کر رہا ہے. کوئی معمولی چیز ہے حضرات صحابہ پر طنز کرنا؟ جن کو بھی حوالے دیکھنے ہو, ہمیں کیا دشمنی مودودی صاحب سے, اس زمانے میں حیات بھی نہیں ہے, ہمیں کائی کی دشمنی. ہماری ساری ناراضگی کی ایک ہی وجہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعض موقعوں پر حضرات انبیاء کرام کے معاملے میں جو انہوں نے گستاخیاں اور بے ادبیاں کی, یہی ہماری ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور بعد میں نہ کبھی برات لکھی, نہ برات کا اعلان کیا, نہ برات سے نہ اپنی غلطی سے برات کا اعلان نہیں کیا, نہ توبہ کی, نہ معافی شائع کی, نہ رجوع کیا. کوئی کے سامنے بھی ہو تو ہمیں دکھا دے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا, معافی کا اعلان کیا تھا, برات کر لی تھی, کہیں نہیں. اور جن کو بھی زندہ ثبوت دیکھنے ہو ان کی کتابوں کے موجود ہے یہاں پر. تو جو حضرات حضرات صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں, عیب جوئی کر رہے ہیں, وہ پورے دین کو بے بنیاد بنانا چاہتے ہیں. تب سمجھو اللہ تو اللہ ہے, اللہ کا انکار کرنے جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے, وہاں اللہ کی صفات میں کچھ گڑبڑ کرنے جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کی ذات اور صفات میں تو یہ کچھ کر نہیں سکے. رہے جبرائیل امین تو ان کو نظر ہی نہیں آتے, تو ان کے بارے میں کچھ کہے لکھے بولے, ان پر تو ہمارا غائبانہ ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اس میں ملائکہ پر ایمان ہے, جبرائیل پر ایمان ہے. حالانکہ ایک تفسیری روایت سے ہم حضرت جبرائیل کے اوصاف پر ایمان قرآن سے ثابت کرتے ہیں. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رعا. تو جبرائیل ان کو نظر نہیں آتے کہ جبرائیل کے بارے میں کچھ کلام کر سکے. یہ قرآن حدیث کی روشنی میں جبرائیل کے کمالات کو ماننا ہی ماننا ہے, نہیں ماننے جائیں گے تو وہاں بھی کافر. اب آؤ تیسرا نمبر, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی, اگر ان کی شان میں بھی ذرہ برابر بھی عیب جوئی کرنے گئے تو ایمان سے نکل جائیں گے. اس کی مجال ہے کہ نبی کی شان میں معمولی عیب بھی نکالے اور ان کو ٹھکرا دے گی ان کو, تو کون ہوا نبی کے بارے میں کچھ کہنے والا ہے. تو پہلے تین واسطے, پہلی تین ترتیب نہایت مضبوط, اللہ تعالی واسطہ جبرائیل, پھر دوسرا واسطہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہاں کچھ کرنے جائیں گے تو دنیا ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالے گی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب آئے چوتھے نمبر کے اوپر, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہاں آ کر کے ایک صحیح جملے کی غلط تفسیر کر کے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے.
جملہ بہت صحیح تھا, نحن رجال وهم رجال,
نحن رجال وهم رجال. لیکن رجال رجال میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا,
رجال رجال میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا.
اب اس جملے کی غلط تفسیر کی انہوں نے, اپنی کمیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنی گندگیاں, اپنی ظاہری باطنی خباثت والی آنکھوں سے رجال اکرم, رجال اعز, رجال اکمل حضرات صحابہ کو دیکھنے گئے, یہی آ کر کے ٹھوکر کھائی.
ہم ہرگز انکار نہیں کرتے, ہمارے بعض ائمہ مستندین نے یہ جملہ کہا, نحن رجال وهم رجال,
لیکن اس کی تفسیر میں ٹھوکر کھائی انہوں نے.
اپنی غلاظت, اپنی گندگیوں کی آنکھوں سے انہوں نے حضرات صحابہ کو دیکھا, وہاں آ کر کے ان کو غلطی ہو گئی. میں نے پڑھا نہیں, ایک بزرگ کی مجلس میں سنا ہے کہ ایک آدمی حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو کے ہیں, اس کا بھی تھا زندہ دل بتاؤ دیکھ لو, تو چاند کی گواہی لے کر آئے. حضرت نے پوچھا, وہاں چاند کے نقشے بنے ہوئے تھے, کیسا دیکھا کیسا دیکھا, چند نقشے بتائے, تو کہہ رہا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. حضرت سمجھ گئے حکیم الامت ایسے بندے ہیں. حضرت نے کہا میاں ذرا آنکھ صاف کرو تمہاری, تو اس نے آنکھ صاف کی تو آنکھ پر بال ٹیڑا لگا ہوا تھا, کہ یہی تھا وہ پہلا چاند کہ تجھے آسمان سے نظر آیا,
تیری آنکھ کا لگا ہوا بال تجھے آسمان پر چاند کی شکل میں نظر آیا, یہی چاند کا ٹیڑا. سمجھ لو بات کو.
اس لیے یہ لوگ پورے دین کو بے بنیاد بنانا چاہتے ہیں, اوکھلا کرنا چاہتے ہیں, دین کی سندی حیثیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ حضرات صحابہ پر طنز کرتے ہیں. یہ سب سے خطرناک گناونی سازش ہے دین اسلام کو کھوکھلا کرنے کی. اور میں آپ کو تاریخی ثبوت دے سکتا ہوں, یہ شیعت کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. شاید پہلے کسی مجلس میں میں نے وہ ثبوت کی زیروکس کی تقسیم کروائی تھی. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور اس نے وہی کام کیا جو سینٹ پال نے کیا, پولس سینٹ پال نے جو کام کیا وہ اس امت میں عبداللہ ابن سبا نے کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عبداللہ نام دیکھ کر کسی کے گرویدہ مت ہو جانا. آج انٹرنیٹ پر سینکڑوں عبداللہ ہے جن کے نام عبداللہ ہے, احمد ہے, محمد ہے, لیکن وہ یا تو عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی اولاد ہے یا عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے. ذہنیت میں, عقیدے میں, اعمال میں تم ان سے متاثر مت ہو جانا. اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم, امامہ بھی بن کے آئیں گے, لمبا جبا قبا بھی ہوگا, ڈنڈا بھی ہوگا. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اتنی چکنی زبان, اتنا مؤثر انداز خطاب, اتنا محیر العقول طریقہ استدلال, کہ اچھے اچھے پھنس جاوے, لیکن اپنے آپ کو ایسے گمراہوں سے بچانا. نیٹ پر آج ایمان کے لوٹوروں کی کوئی کمی نہیں, کوئی کوئی. عبداللہ ابن سبا نام عبداللہ ہے,
لیکن یہودی ہے اور آ کر کے اس نے پورے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جو سینٹ پال نے کام کیا. پولس یہودی تھا, اس نے اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما کے ایک عرصے کے بعد اور غلط غلط عقیدے, عقیدے کفارہ, عقیدے تثلیث, یہ ساری پولس کی دین ہے. اور اس نے پوری عیسائیت کو برباد کیا. وہ کام عبداللہ ابن سبا نے اس آخری امت میں کیا. جو حضرات حضرات صحابہ پر تنقید کرتے, تنقید کرتے, تکفیر کرتے, حضرات صحابہ کے عیب کو ڈھونڈتے ہیں, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کی لنک عبداللہ ابن سبا, عبداللہ ابن ابی اور ان کے آبا و اجداد سے کہیں نہ کہیں سے یقیناً ملی ہوئی ہوگی. بہت چوکنا رہو ایسے لوگوں سے, بہت ضروری ہے چوکنا رہنا. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرات صحابہ کا مقام اور مرتبہ ایک عنوان ہے. پھر صحابہ نے قیامت تک آنے والی امت کو, انسانیت کو کیا دیا ہے. اس میں موٹی موٹی تقریباً 14-15 باتیں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایک رومی جاسوس صحابہ کی جماعت میں 24 گھنٹے گزارتا ہے. والفضل ما شہدت به الاعداء, دشمن جو گواہی دے رہے وہ گواہی گواہی ہوتی ہے. ایک رومی عیسائی جاسوس صحابہ کے درمیان میں چھپ کر کے 24 گھنٹے گزارتا ہے اور جا کر کے رومی بادشاہ کو جو رپورٹ اس نے دی, الدرست تاریخ الاسلامی میں وہ رپورٹ پڑھنے کے قابل ہے. کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں, اگر ان کے یہاں سردار کی بیٹی یا بیٹا بھی کوئی غلط کام کرے تو اس کے اوپر سزا ان کے یہاں جاری ہوتی ہے. ان کا انصاف ایسا ہے کہ ان کے سردار بھی کوئی غلط کام کرے تو اس کے اوپر وہ سزا جاری کرتے. یعنی کہ بڑوں کا اور بڑوں کی اولاد کا معاملہ الگ اور غریبوں کا اور نیچوں کا معاملہ الگ نہیں. وہ جاسوس کہتا ہے وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ, رات میں ہی اپنے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ دنیا راہبوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہ رات ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے تاریخ دنیا راہبوں کی طرح کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں. کسی کو بھی دیکھنا ہو قرآن کی آیت کی عملی تفسیر, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان صحابہ کو دیکھ لے رہے اور وہ آیت نکالو جس میں ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحابہ کو دیکھا. وطائفہ, ہاں یہی آیت جی, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. اب پڑھو آگے, وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك. سبحان الله. ان کی راتیں مسلوں پر, ان کی راتیں تہجد میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے اندر ان کی راتیں گزرتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات سجدوں میں قیام میں
ان کی راتیں گزرتی ہیں. سبحان اللہ, کیسے صحابہ کرام.
اور یہ رات بھر کھا کے سوئے اور جب نیند اڑ جاوے تو اٹھ کے صحابہ کی تنقید لکھے, تنقید سے لکھے, صحابہ کی عیب جوئی کرے. یہ جماعت اللہ گواہی دے رہے کہ ان کی راتیں مسلموں پر اللہ کے سامنے رونے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ.
پھر وہ رومی جاسوس کہتا ہے وَبِالنَّهَارِ فُرَسَانٌ, جب دن ہوتا ہے تو گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوتے ہیں, رات اللہ کے سامنے سجدے میں, اور دن اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے گھوڑوں کی پیٹھ پر ایسے سوار ہوتے ہیں کہ اللہ کو ان کے گھوڑوں کی قسم کھانا ہوتا ہے. اللہ قسم کھاتے ہیں ان کی, ان کے گھوڑوں کی, گھوڑوں کی اداؤں کی. اللہ کرم فرما کے قسم کھا رہے, رحم فرما کر. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاطرن به نقعا فوسطن به جمعا. کیا صحابہ کرام دے, وہ تو مقدس, وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ رہے ہیں وہ اتنے مقدس کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں ان کی قسمیں کھا لی,
ان کے دوڑنے کی قسم, ان کے گھوڑے ہانپ جاوے تو ہانپ کی آواز کی قسم, ان کے گھوڑوں کی ٹاپے زمین پر پڑے اور چنگاریاں اڑے اللہ اس کی قسم کھا رہے, ان کے گھوڑے دشمنوں کی جماعت میں گھس رہے اللہ اس کی قسم کھا رہے.
سبحان اللہ, کیسی مقدس جماعت. اور ان کے طفیل میں, پوری امت میں جو یہ کرے گا ان کو یہ ملے گا. اس لیے صحابہ کرام پر جو لوگ نعوذ باللہ تنقید کر رہے ہیں وہ پورے دین اسلام کو بے بنیاد بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب واسطہ دین کا امت تک پہنچنے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں,
ان کے اوپر ہی جرا کرو, نقد کرو, تنقید کرو, عیب نکالو تاکہ دین پورا مخدوش ہو جائے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ان حضرات کی امانت داری کا حال تو یہ,
او اور واو کا فرق بھی امانت داری سے امت کو پہنچا دیا ہے. واو اور او کا فرق بتلا دیا امت کو کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے آقا نے واو کہا تھا یا او کہا تھا, دونوں ہو سکتا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ امت کے لیے فرض رحمت بن گیا. ایک مثال لیتا ہوں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ مشہور سند کے الفاظ ہے. ایک سند میں لفظ ہے خیرکم من تعلم القرآن او علمہ. واو اور او کا فرق امت کو بتا دیا اور امت کے لیے فرق رحمت بن گیا. کیسی امانت داری کہ پہلی واو والے قرات میں دو کام کرنے پڑیں گے خیریت کے لیے, تعلم اور تعلیم دونوں, اور او والی قرات میں ایک کام کرو گے تو بھی خیرکم کے مصداق بن جاؤ گے. کمال کر دیا, دیانت داری, امانت داری کہ ایک ایک لفظ کو پوری دیانت کے ساتھ امت کو پہنچا دیا کہ ہو سکتا ہے آقا نے یہ فرمایا, ہو سکتا ہے آقا نے یہ فرمایا.
سبحان اللہ, کیسی دیانت داری. اور یہ طنز کرنے والے اس لیے طنز کرتے تاکہ دین کی سندی استنادی حیثیت ختم ہو جائے. پانچویں عنوان پر ایک نظر کیجئے, حضرات صحابہ سے محبت. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو. او انشاءاللہ, اس کے لیے صحابہ کے واقعات خوب بیان کرو, حیات صحابہ کی تعلیم کرو, حکایات صحابہ کی تعلیم کرو, صحابہ کے تذکرے قرآن کی روشنی میں کرو, حدیث کی روشنی میں کرو. اس سے صحابہ کی محبت دلوں کے اندر آئے گی اور یہ محبت انشاءاللہ نجات دارین کا ذریعہ بنے گی. چھٹے عنوان کو دیکھو,
صحابہ پر طنز و تشنیع حرام ہے، ان سے بغض و عداوت حرام ہے، ان کے عیوب کو مقصود بنا کر بیان کرنا حرام ہے، پورا عنوان اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے ساتواں عنوان، الصحابۃ کلہم عدول. تو روایت کا لغوی اصطلاحی معنی اور عدالت کے لیے بنیادی شرائط، یہ سب میں نے جمع کر دیے. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا کتابچہ ہے، مقام صحابہ. اس میں انہوں نے کئی حوالوں سے صحابہ کے عدول ہونے کا کیا مطلب، وہ سارے اقوال جتنے بھی لکھے اس کا خلاصہ یہاں پر الف با کی ترتیب کے اوپر یہاں جمع کر دیا ہے. پھر اس میں جو خاص مضمون ہے وہ سمجھنا ہے، وہ اہم ترین مضمون پر ایک نظر ڈالیے. دیکھیے نیچے،
اگر صحابہ سے کوئی گناہ ہوا بشری تقاضے سے اور وہ گناہ دو بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے، دو بنیاد اور دونوں منصوص بنیاد ہے، نس سے نکلی ہوئی بنیاد ہے، اس لیے اب صحابہ عدول ہی ہے. یعنی جن بنیادوں کے اوپر عدالت پر کچھ اثر آ سکتا تھا وہ دو چیزوں کی وجہ سے ختم، اس لیے صحابہ عدول. نمبر ایک، سچی پکی توبہ کر لے رہے اور توبہ صحابہ کی مقبول ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. صحابہ کی توبہ کا قبول ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ. شریف نفس سے ثابت حضرات تھا صحابہ کی توبہ کا قبول ہونا. دوسری چیز سمجھو، نیکیوں کی برکت سے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وے، نیکیوں کا غلبہ اتنا ہو کہ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون وکلا وعد اللہ الحسنى. لہذا جو بھی ان سے کچھ اونچ نیچ ہوئی، قرآن کی روشنی میں یہ سب چیزیں معاف، اللہ نے توبہ ان کی قبول کر لی، تو اب کسی امتی کو ان کی کسی کمی کو اچھالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اور اچھالنے والا نعوذ باللہ اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا. آخری عنوان مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں ہے، اجتہاد اور نظریات کا اختلاف. جو کیا حق سمجھ کر کیا، ایمانی فریضہ سمجھ کر کے کیا، اور جہاں ایک طرف جو ہے دن میں کچھ ناراضگی ہوتی تھی تو رات کو دسترخوان پر بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے جہاں پر، مطلب کہ جب تک رائے کا اختلاف تھا، اس کو میں گجراتی میں یوں تعبیر کرتا ہوں، بہت عجیب لفظ سمجھو، مت بھید تھا لیکن من بھید نہیں تھا. حضرات صحابہ میں مت بھید تھا لیکن من بھید نہیں تھا. مت بھید کو اردو میں کہتے ہیں رائے کا اختلاف تھا لیکن دلوں میں اختلاف نہیں تھا. وہ دل سے رحما بینہم تھے، اللہ نے شہادت دے دی کہ ان کے ظاہری اختلافات ہوئے، رائے میں اختلاف ہوا، اجتہاد میں اختلاف ہوا، لیکن ان کے دل کیا تھے، خود اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا. دل ان کے صاف تھے، دل تقوا والے تھے، دل
آپس میں جڑے ہوئے محبت والے رحماء بینہم کے واقعی مصداق تھے. کبھی کبھی صحابہ کو ایصال ثواب کیا کرو کرو, ارے ان کو انشاءاللہ روزانہ کریں گے, روزانہ حضرات صحابہ کو ایصال ثواب کیا کرو. اللہ توفیق دے اتنا آپ کو اللہ مال دے, عید الاضحیٰ پر صحابہ کے نام کی قربانیاں کرو, کہو انشاءاللہ. باری باری خلفائے راشدین سے شروع کرو, پھر عشر مبشرہ پر جاؤ, امہات المومنین بناتے طیبات, صحابہ کے نام کی قربانیاں کرو باری باری. قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو, ان کے نام پہ صدقہ جاریہ کے کام کرو, اور ایک دعا تو ضرور مانگو گے, کہو ضرور مانگیں گے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ قرآنی دعا تو ضرور مانگو اللہ سے. اس آیت کے اندر ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اس کے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے, ان کے لیے ہم مغفرت کی دعائیں کریں. اور پھر یہ دعا بھی مانگو تاکہ انسان جنات میں سے جو بھی شیطان ہو اللہ ان کے شر سے ہمیں بچاوے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ آوے, کوئی کینہ نہ آوے, کوئی گندگی نہ آوے, کوئی کمی نہ آنے پاوے, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. رؤوف رحیم ذات سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے, صحابہ کی محبت, صحابہ کی عظمت, صحابہ کا اکرام, صحابہ کی اتباع, صحابہ کی بات کو ماننا, ان کے اسوے کو اپنانا, اس لیے کہ وہ نبوی اسوے کا عملی نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اس کا نمونہ ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک ذات ہے. اس پرچے کا بغور مطالعہ کیجیے, اچھی طرح پڑھیے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خدمت کے لیے فقیر اپنی سعادت سمجھے گا انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے اخلاص کی یہ برکت ہے کہ دو سال پہلے اس پروگرام میں تقابل ادیان کے سلسلے میں موضوع ہوا تھا, اور رسالہ بھی ماشاءاللہ چھپ گیا کتابی شکل میں, پھر اس میں بہت سارے اضافے کمیاں تہذیب ترتیب کا کام ہوا, مفتی شہد صاحب نے بڑی محنت کی ہے, اور اس کا نیا ایڈیشن بھی شاندار تیار ہے. تو وہ تقابل ادیان اس کو پھر سے ایک بار آپ پڑھیے, بہت فائدہ ہوگا آج کے حالات میں انشاءاللہ العزیز. پھر گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند, دیوبند مسلک دیوبند, اس کے عقائد, مسلک دیوبند کی شناخت کیا ہے, اس سلسلے میں آپ کے سامنے فقیر نے کچھ باتیں کہی تھی, الحمدللہ وہ کتاب بھی چھپ کر کے آ چکی ہے, اور ماشاءاللہ اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ساری باتیں, دیوبند کی تاریخ, دارالعلوم دیوبند کیسے شروع ہوا, اور جو ہے مسلک دیوبند کیا ہے, عقائد علماء اہل دیوبند کیا ہے, یہ سب چیزیں, دارالعلوم کے اقابرین کے مسلک کیا ہے, عقائد کیا ہے, وہ کتاب بھی ماشاءاللہ تیار ہے, اس کو بھی لے جا کر کے آپ پڑھیے, اس کی اشاعت کیجئے, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دارالعلوم حسنیہ مانگرول جو اس علاقے کا مرکزی ادارہ, اس کے تمام ذمہ داران قابل مبارکباد ہے, ہر سال اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں,
اور ماشاءاللہ اس کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا کام بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ اللہ کے پاس سے بیٹھے ہیں.